تفسیر سورت نوح مکی سورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 28 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات کی تعداد 231 جبکہ حروف 974 ہیں 974۔ اس کا نام آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے، یہ اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، یہ اس کا علامتی نہیں بلکہ صفاتی نام ہے۔ اس میں شروع سے لے کر آخر تک پوری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ کفار مکہ کو متنبع کیا جائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اگر تم اس رویے سے باز نہ آئے تو تمہیں وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے دیکھا تھا۔ پوری سورت میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مختلف مراحل کو پڑھیں گی اور آپ دیکھیں گی کہ پیغمبر کو دعوت کے لیے طویل صبر و استقامت اور انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھا ہے کہ جس میں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے صبر و انتظار کے کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور دوسری طرف آپ کی قوم جو ہے اسے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ انکار سے باز نہ آئے تو پھر وہ مت بھولیں کہ اللہ جب پکڑتا ہے تو اس طرح پکڑتا ہے کہ کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں بنتا۔ آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے کیا خدمت سپرد کی تھی۔ انا ارسلنا نوحاً الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ تو آیت کا یہ حصہ، پہلا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ آیت کا دوسرا حصہ کہ رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا تھا، فرمایا ان انذر قوما کا، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، آپ اپنی قوم کو آگاہ کیجئے کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں میں وہ مبتلا ہو چکی ہیں، وہ مبتلا ہو چکے ہیں، اگر قوم اس سے باز نہ آئی تو ان کی عقائدی اور عقیدے کی اور اخلاقی گمراہیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ انہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیں گی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اگلی بات میں یہ کہا کہ ڈرانے کا مقصد کیا ہے، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلی آیت میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جو ہے وہ اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، مقصد قوم کو ڈرانا تھا ان کے گناہوں پر، ان کی گمراہیوں پر۔ نمبر تین، ڈرانے کا مقصد من قبل یاتیہم عذاب علیم، کہ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب جو ہے وہ آ جائے، تو آخرت کے دن کی فکر پیدا کرنا کہ اگر تم عذاب نہ لائے، آخرت کے دن کی فکر پیدا کرنا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب علیم آ سکتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے جیسے طوفان، یا پھر آخرت میں. اب آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک مختصراً بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیسے کیا اور انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی. قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم. اس میں پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ اے گمراہو، اے کافرو، اے مشرکو، بلکہ کہا کہ اے میری قوم، یا قومی. تو اس لفظ سے محبت ٹپکتی ہے، اس لفظ سے رسول کا، پیغمبر کا اپنی قوم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اس کا اظہار ہوتا ہے، اے میری قوم. تو پہلی بات کہی انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. نذیر مبین، نذیر مبین جو ہے اصل میں نذیر جو ہے وہ ڈرانے والے کو کہتے ہیں. تو عربوں کے ہاں رواج تھا کہ اگر قوم پر دشمن حملہ کرنے والا ہوتا تو ایک شخص اپنے آپ کو ننگا کر کے جو ہے وہ اپنی قوم کو حملہ آور دشمن سے آگاہ کرتا تھا. تو اس فرد کا ننگا ہونا اور قوم کو ڈرانا اس بات کی علامت تھا کہ قوم پر کوئی بڑی مصیبت کا وقت آنے والا ہے. تو اسی طرح نذیر اریاں اس کو کہتے تھے، وہ نذیر اریاں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نذیر مبین کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں اس عذاب سے ہوشیار کر دوں جو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے. نذیر مبین، صاف طور پر ڈرانے والا ہوں. آیت نمبر 3، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. ایک آیت میں 3 باتوں کی ہدایت کی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 بنیادی ارکان آیت نمبر 3 میں بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو. آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، اور یہ پہلے پیغمبر ہیں کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے روانہ کیا. تو پہلی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم کو دی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی بندگی کرو. اور اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کی پابندی کرنا اور اس کی خلاف ورزی سے بچنا. تو پہلی دعوت کیا تھی؟ کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو. دوسری بات، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو. تقوی، یا پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اس کا روٹ ہے واو قاف یا، اور اس کے معنی ہیں کہ اللہ نے جو حدود اور قیود تمہاری زندگی کی رہنمائی کے لیے مقرر کی ہیں ان کی پابندی کرو، اس کے غضب سے بچو. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی شریعت کے جو حدود قائم کیے ہیں، جو احکامات نازل کیے ہیں، مسلمان ان کی پابندی کرے، ان کا احترام کرے اور ان کی خلاف ورزی سے برابر ڈرتا رہے. تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. تیسری بات واتیعونی، نون کے بعد یا حرف علت ہے جو گر چکا ہے، اور میری اطاعت کرو. اور معنی کیا ہے کہ قوم کے جو سردار ہیں، جو فاسد ہیں، جو فسادی ہیں، ان کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو. کیونکہ قوم کے سردار جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ شرک کر رہے تھے، وہ گمراہی کی دعوت دیتے تھے. تو تین باتوں کی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور یہ تین ارکان تمام رسولوں کی دعوت کی بنیاد بنے. اسی پر دین کے استحکام کا انحصار ہے. جب کوئی قوم ان تین ارکان کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے، تو اسی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، اور اگر وہ ان تین ارکان سے ہٹ جاتی ہے تو وہ صراط مستقیم سے دور ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتی ہے. آیت نمبر چار، آیت نمبر چار میں حضرت نوح علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اگر تم میری یہ تین نکات پر مشتمل دعوت کو قبول کر لو گے تو تمہیں اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے. فرمایا نمبر ایک، یغفر لکم من ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا. نمبر دو، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تین باتیں رکھی. ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا. اس کے معنی کیا ہیں کہ اب تک تم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اس لیے کہ جب کوئی اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت کو طلب کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. تمہارا اگر تم شرک کرنا چھوڑ دو گے، اگر تم اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو گے، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری بات، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ، وَيُؤَخِّرْكُمْ کے معنی ہیں اور مہلت دے گا تمہیں، الا اجل مسمن، اجل ایک مقرر، مسمن وقت تک، کہ جب اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو اس کے نتیجے میں تمہاری طبعی عمر جو ہے، وہ جو تمہاری زندگی ہے، اس کی مہلت میں اضافہ ہو جائے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، اس کے معنی ہیں کہ اگر تم نے یہ تینوں باتیں مان لیں، یہ تین نکاتی میری دعوت کو قبول کر لیا، نمبر ایک توحید، نمبر دو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور نمبر تین رسالت، تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ نے طبعی طور پر تمہارے لیے مقرر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے صلۃ الرحمی تزید فی العمر، صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے. بعض کہتے ہیں کہ تاخیر کا مطلب برکت ہے، ایمان سے عمر میں برکت ہوگی، ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم کر دیے جاؤ گے. مفسرین کہتے ہیں کہ تقدیر اور قضائے الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک قطعی دوسری معلق، جو کسی شرط پر لٹکی بھی ہو، معلق ہو. لوہے محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اگر اللہ کی اطاعت کی تو اس کی عمر مثلاً 70 سال ہوگی، اور ورنہ 50 سال میں موت آ جائے گی. جیسے آپ نے قرآن میں یہ آیت پڑھی تھی نا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ میں مٹاتا رہتا ہے. محف یعنی مٹانا، اس بات رہنے دینا، اس میں ترمیم اور اضافہ کرتا رہتا ہے. تو وہ لوہے محفوظ جس میں انسان کی تقدیر ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی نے لکھی ہے اور اللہ ہی کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون سا شخص کیا کرے گا. اور اگر وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی وہ شرط پوری کرتا ہے تو بھی اللہ کو پتہ ہے، پوری نہیں کرتا تو بھی اللہ کو پتہ ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے نہیں روک سکتی، اور کسی کی عمر میں زیادتی بجز بر والدین کے نہیں ہو سکتی. اور بر کے معنی ہے والدین سے اچھا سلوک کرنا. تو تقدیر معلق جو ہے ان اعمال کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالی ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، وَيُوَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اور تمہیں وہ ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی عمر میں اضافہ کر دے، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں ایمان کی وجہ سے برکت دے دے. تیسری بات کہ اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. اور اس سے اللہ کا مقرر کردہ وقت جو ہے، اس سے مراد اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے، اگر اللہ اس کا فیصلہ کر دے کہ اب اس کا فلاں ٹائم ہے، اگر جو ہے وہ اس وقت ایمان بھی لے آئے تو اس کا ایمان لانا بھی اسے جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتا، جیسے کہ فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے ڈوبتے وقت جو تھی وہ توبہ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ڈوبنے والوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. فرمایا، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس کا علم ہو، کاش کہ تمہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر یہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر تم ایمان لانے میں جلدی کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. تو آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے 3 نکاتی دعوت کو پیش کیا، اور دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں 3 باتیں ان کے سامنے رکھیں، انہیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کا جو وقت ہے، جو مہلت ہے، بہت محدود ہے، بہت وقتی ہے، فانی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ ایمان لاتے ہو، عمل صالح کرتے ہو اور اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اور یا پھر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ کیونکہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اخلاقی زوال ہوگا، ایمان کا زوال ہوگا، تم گناہوں کی کثرت کرو گے تو پھر اجل مسمہ پوری ہو جائے گی اور تمہاری قوم کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے کہ لو کن تم تعلمون، یہاں پہ جو ہے وہ حسرت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، کاش کہ لوگ اس بات کو جانتے اور سمجھتے کہ کامیاب کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ کامیابی کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ کہ آیت نمبر 3 کے جو 3 نکاتی دعوت کے اہم بنیادی پوائنٹ ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 20 تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے اپنی کہانی کو پیش کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور طوفان کے بعد 60 سال وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعداد کثیر ہو گئی اور وہ چاروں طرف پھیل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغمبر بننے کے بعد 950 سال دعوت دی، لیکن قوم نے جو ہے وہ انکار کیا۔ اور آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ کے سامنے اپنی کہانی اور اپنی رداد پیش کی ہے، آپ اسے سنیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آیت نمبر 5 سے لے کر 20 تک وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے کس کس طرح اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کی، میں نے کس کس طرح انہیں سمجھانا چاہا، میں نے کس محبت کے ساتھ انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک سے ڈرایا، انہیں آخرت کا خوف جو تھا ان کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنا چاہا، لیکن میری قوم نے مان کرنا دیا۔ ہزار کوشش کی لیکن میری قوم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، اور وہ اللہ کے سامنے اپنی کہانی کو، اپنی درد بھری رودات کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بیچ میں ایک طویل زمانے کی تاریخ چھوڑ کر نوح علیہ السلام کی وہ کہانی، وہ رودات پیش کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کے بالکل آخری دور میں اللہ کے حضور پیش کی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، دن رات پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ یعنی جتنا جتنا میں ان کو پکارتا گیا اتنے ہی زیادہ وہ دور بھاگتے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو مرحلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں۔ تو ان کی دعوت کا پہلا مرحلہ کہاں پہ تھا؟ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 4 تک نوح علیہ السلام کی دعوت کا پہلا مرحلہ تھا، اور یہاں پر آیت نمبر 5 سے ان کی دعوت کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 5 میں اور آیت نمبر 6 میں انہوں نے عرض کیا انی دعوتو، بے شک میں نے دعوت دی قومی، اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، رات کو اور دن کو۔ اب آپ دیکھیں کہ رات اور دن جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول نے دعوت کے راستے میں رات اور دن ایک کر دیے، اپنی طاقت کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دیا۔ نوح علیہ السلام کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے طویل مدت تک اپنی قوم کو جھنجھوڑا، انہیں جگایا، اور یہاں پر بھی وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ना मैंने रात देखी ना मैंने दिन देखा, मैंने रात दिन एक कर दिया। और रात दिन जो है वो एक करना, इसके मानी क्या है कि ए मेरे रब, तूने मुझे रसूल बनाकर भेजा और मैंने तेरे हुक्म की तामील में बगैर किसी कोताही के रात दिन तेरा पैगाम अपनी कौम को पहुंचाया। लैलन व नहारा। अब आप गौर करें इस बात पर कि हम भी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरा और आपका जो टाइटल है, मेरे और आपके सर पर जो ताज रखा गया है, वो उम्मते वस्त का ताज रखा गया है। तो मैं और आप जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कितना पूरा करते हैं। अब ये भी अल्लाह ताला से जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, इस्तगासा दायर कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि ए मेरे रब, मैंने तेरी जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी थी उसको पूरा करने के लिए हजार जतन किए, क्या क्या नहीं किया, और मेरी कौम फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मगर मेरी पुकार ने उनके फरार में इजाफा ही किया। इसके मानी हैं कि मैं जू जू उन्हें पुकारता चला गया उतना ही वो मुझसे ज्यादा दूर भागते रहे, उनके फरार में गुरेज में इजाफा होता गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत फितरत के ऐन मुताबिक थी, उनके खुलूस पर लोगों को कोई शक नहीं था, हर शख्स उनके खुलूस का दिल से मोतरिफ था। फिर उनकी कौम ने दावत का इनकार क्यों किया, इसकी वजह क्या थी? इसलिए कि उनकी दावत उनके नफ्स की ख्वाहिशों के खिलाफ थी। उसको कबूल करने से कौम के लीडरों के इस्तकबार पर चोट पड़ती थी। वो महसूस करते थे कि नूह अलैहिस्सलाम की बातों का, दावत का और उनकी दावत की हकानियत का उनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बदलना उनके लिए नामुमकिन है। तो उन्होंने समझा कि बेहतर यही है कि गुरेज और फरार हासिल किया जाए। और ये तदबीर जो है हर दौर में मुजरिमों ने इख्तियार की कि गुरेज किया जाए। तो फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मगर मेरी पुकार ने उनके फरार ही में इजाफा किया। وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا। अब यहां पर कौम के गुरेज इस्तिकबार की मंजरकशी की गई है। फरमाया वह इन्नी कुल्लामा दऊतुहुम, और जब मैंने उनको दावत दी, वह इन्नी और तहकीक मैंने, कुल्लामा जब कभी, दऊतुहुम पुकारा उनको, जब मैंने उन्हें बुलाया कि वो शिर्क से तौबा करें, वो अपने गुनाहों से तौबा करें, वो अल्लाह की तरफ लौट आए, क्यों? लितग़फिरा लहुम, ताकि आप इनको बख्श दें। लितग़फिरा लहुम, ताकि आप इनको बख्श दें। तो मेरी कौम ने क्या किया, जालू असाबियहुम, तो इन्होंने दे दी उंगलियां अपनी, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये उंगलियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और उंगलियों के लिए असाबेहुम का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और उंगली जो है इसके लिए एक लफ्ज़ आपने पहले भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, और वो क्या था, अनामिल। तो कुरान में उंगलियों के लिए दो लफ्ज़ आए हैं, एक असाबे का, असबा उनकी जमा है, जिसके मानी है उंगली का नाखून वाला पोर, खम और जोड़ का मजमुआ। आपने पीछे सूरत अल बकरा में पढ़ा था یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور انامل جو ہے یہ انملتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے انگلی کا بلائی حصہ اور اس کی اطراف۔ یہ بھی آپ پہلے سورت آل عمران میں پڑھ چکی ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اصابع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں دے دیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اب آپ دیکھیں کہ انگلیوں کو کانوں میں دینے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ وہ حق بات کو سنی نہ سکے، جیسے انگلیوں میں روئی دے کر بند کر دیا جائے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیا تاکہ وہ حق بات سن نہ سکیں، اور یہ نفرت کی انتہا ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اوڑھ لیے کپڑے اپنے، اور غین شین یا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے غشی آنا عقل پر پردہ پڑنا ہوتا ہے، کسی کا بے ہوش ہونا عقل پر پردہ پڑنا، تو وَاسْتَغْشَوْا، انہوں نے بھی اوڑھ لیے، انہوں نے پردے ڈال لیے، ثِيَابَهُمْ، کپڑوں کے، اپنے کپڑوں کے، تو انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیے۔ تو کانوں میں تو انگلیاں دی اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، کیوں؟ تاکہ حق بات کہنے والے انہیں دیکھ بھی نہ سکے، تاکہ نہایت بیزاری کے ساتھ دائی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام انہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ ان کی تیسری حالت وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے ضد کی، وَأَصَرُّوا، اور سواد را را، سواد را را، اس کے معنی ہیں کسی چیز پر سختی سے جم جانا اور اسے باز نہ آنا، اڑ جانا، ضد کرنا، ڈھیٹ بننا۔ اور یہ لفظ سردی کے لیے بھی آتا ہے کہ جو سردی ہوتی ہے جیسے وہ اپنی جگہ جم جاتی ہے، دوسروں کو جما دیتی ہے۔ اسی طرح سرۃن اس تھیلی کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی چیز رکھ کر اس کو پھر باندھ دیا جاتا ہے، اسی سے اصرار بھی ہے، اصرار کرنا۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے ضد کی، انہوں نے اصرار کیا۔ اور پھر ان کی چوتھی کیفیت بتائی گئی کہ واستکبر استکبارا، اور تکبر کیا، بڑا تکبر۔ تو پہلی چیز کانوں میں انگلیاں ڈالنا، دوسری بات ان کا رویہ کیا تھا کہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لینا، چھپا لینا، تیسرا انہوں نے ضد کی، اصرار کیا اپنے رویے پر، اور چوتھی بات کہ واستکبر استکبارا، کہ انہوں نے بڑا تکبر کیا کہ اللہ کے آگے سر جھکانے کی بجائے، اللہ کے رسول کی نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے وہ سر کو جھٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے، پاؤں پٹختے ہوئے نکل گئے، اور تکبر کے ساتھ انہوں نے اللہ کے کلام کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ تو پیغمبر جو ہے بتاتا ہے کہ یہ ہے میری دعوت اور یہ ہے قوم کا رویہ۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ تیسرا مرحلہ جو ہے یہ کون سا رویہ ہے؟ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی۔ جہری نمازیں ہوتی ہیں نا جس میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے، تو کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، انہوں نے اپنے اوپر چادریں لپیٹ لی ہیں، وہ مجھے دیکھ کر اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں، تو میں نے جو ہے پھر میں نے کیا کیا، اپنی دعوت کے لب و لہجے کو تیز سے تیز کر دیا، بلند سے بلند کر دیا، کہ جوں جوں قوم کی بیزاری میں اضافہ ہوتا گیا میری دعوت میں بھی تیزی آتی گئی، اتنا ہی میری دعوت کا جوش بڑھا، میرا لب و لہجہ بلند ہوا، میرا جھنجھوڑنے کا جو انداز تھا وہ پرجوش ہوتا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کافر جو ہیں مزاحمت میں شدت اختیار کرتے ہیں، تو اہل حق جو ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ تو حق جو ہے، اسلام جو ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کبھی دبتا نہیں ہے، بلکہ دبانے کے نتیجے میں اسلام اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے، اتنا ہی ابھرتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ان کے پاس جا کر خاموشی سے ان کے گھروں میں اندر گھس کر بھی انہیں سنانے کی، سمجھانے کی کوشش کی، اور میں نے جو ہے وہ علل اعلان بھی، ڈنکے کی چوٹ پر بھی، محفلوں کے اندر بھی انہیں بتانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو ہے نا کہ ثم انی اعلنت لہم، مفسرین کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ اجتماعات میں، مجلسوں میں کھلے عام دعوت دی، واسررت لہم اسرارا، گھروں میں فردن فردن تیرا پیغام پہنچایا، مختلف انداز میں اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ جیسے یہاں پہ رہتے ہوئے آج کے دور میں آپ جو ہیں اگر پیلٹو کا استعمال کرتے ہیں، ان سپیک کا استعمال کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ کنونشن ہال میں یا سینٹر میں جا کر آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں، تو معنی کیا ہے کہ آپ کھلم کھلا علل اعلان، یا آپ اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، تو یہ کھلم کھلا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ خاموشی سے خفیہ طور پر بھی فردن فردن جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے، واسررت لہم اسرارا، خفیہ، سین رارا، خاموشی سے چپکے چپکے۔ آیت نمبر 10، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ دعوت پیش کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے ہیں اس میں اپنی محبت کا، دل سوزی کا جو ہے وہ قوم کو احساس دلا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جو قوم کو دعوت دی تو میں نے ان سے کہا کہ استغفرو، کہ تم معافی مانگو ربکم، اپنے رب سے۔ یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے کہ جو تمہارے گناہ ہیں اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، تمہارا اپنا رب ہے، تمہارا اپنا رب ہے، تو جب تم اس کے آگے جھکو گے، اس سے استغفار کرو گے اور تم اس سے معافی مانگو گے، اور معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس پر سچا ایمان لایا جائے، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمہیں بخش دے گا۔ اچھا، یہ جو توبہ استغفار ہے، جب تم یہ کرو گے تو اس سے تمہیں دنیا میں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ مدرارا یہاں پہ اہم لفظ ہے، دال رارا، اور مدرار یہ صیغہ مبالغہ ہے، اس کے معنی ہیں خوب برسنے والی بارش، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، کہ تمہارا استغفار تمہارے رب کی رحمت کو جوش دلائے گا، تمہیں رزق کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت سے اللہ نوازے گا۔ جیسے عربوں کے ہاں ایسی اونٹنی جو بہت زیادہ دودھ دے، تو اس کے لیے بھی مدرار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ دودھ دینے والی۔ اسی طرح وہ آنکھیں جو بہت آنسو بہائیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ عین مدرارا، یعنی ایسی آنکھیں جو بہت آنسو برسائیں، جیسے آنسوؤں کی جو ہے وہ لگاتار ایک پت جھڑ ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ استغفار کا کیا فائدہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا، یہ دنیا میں فائدے ہیں۔ دوسرا فائدہ نمبر 2، ویمددکم، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، نمبر 1 بے اموالن، اموال کے ذریعے، یعنی خوب مال سے اللہ تمہیں نوازے گا، نمبر 2 وبنینا، اور بیٹوں کے ذریعے، نمبر تین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا. نمبر چار وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ بارش کے نتیجے میں جو ہے تمہیں کیا کیا فوائد ہوں گے. آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں, آپ نوٹ کر لیں. اس میں آپ نے سورۃ المائدہ آیت 66 کو آپ دیکھ لیں کہ اگر اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. سورۃ اعراف میں آپ پڑھ چکی ہیں آیت 96 میں. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اسی طرح سورۃ ہود آیت 52 میں آپ نے پڑھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے کہا ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب اور عجم کے حاکم بن جاؤ گے, فرما روا بن جاؤ گے. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے نتیجے میں, گناہوں کی معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جب کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا تو اللہ وَيُمْدِدْكُمْ اور اللہ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. کس کس چیز سے مدد کرے گا؟ نمبر ایک خوب مال, نمبر دو اولاد میں اضافہ, نمبر تین باغات جس میں زراعت ہے, کھیتیاں ہیں, بزنس ہے, تجارت ہے, اور نمبر چار اور پھر نہریں جاری کر دے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ سارے سمبل ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو ہے ہر طرف جو ہے وہ ترقی ہے اور وہ لوگ دنیا کے حریص تھے. تو بتایا گیا کہ ایمان اور استغفار کے نتیجے میں تمہاری دنیا جو ہے اس میں خوب اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہیں ہے تو ہم کیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاب نہیں ملتی اور جاب ملتی ہے تو چھوٹ جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو کھیتی ہے اس میں پیداوار نہیں ہوتی. تو اس کا علاج کیا ہے؟ بہت سے لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں, کوئی طریقہ چاہتے ہیں. تو پیاری بہنوں اس کا علاج یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ ایمان لانا اور توبہ استغفار کرنا. ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا کی, وہ صلاۃ استسقاء کے لیے گئے. صلاۃ الاستسقاء اس نماز کو کہتے ہیں جس میں جو ہے وہ بارش کی دعا کی جاتی ہے. تو جب وہ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا اور صرف استغفار کیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں. فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر سورۃ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی. تو بارش کیسے نازل ہوتی ہے؟ استغفار کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی. انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو. دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی. تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی. چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے رہے کہ استغفار کرو. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں. انہوں نے جواب میں سورۃ نوح کی یہ آیات پڑھ کر سنا دی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے, جب انسان اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ زمین پر خوب بارش برساتا ہے, کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں, خوب اناج پیدا ہوتا ہے, روزی میں خوب برکت ہوتی ہے اور مال اولاد میں کثرت ہوتی ہے. تو باغات اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے قوم کو, انہوں نے اپنے لوگوں کو استغفار کی جو ہے وہ دعوت دی. ساتھ ہی کہا میں لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے. یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیس اور سردار جو ہیں ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرو تو وہ تمہیں بہت برا لگتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رب ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور اس کے جلال اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تمہارے دلوں میں. اب آپ دیکھیں کہ قوم کے لوگوں کو جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے, حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی عظمت, قدرت, کبریائی جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی, دلائل سے ان کو سمجھانا چاہا. پوچھا ان سے میں لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے. وقار جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عظمت, عظمت کے, اور رجا خوف کے. یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں, جس طرح اس کو ایک اللہ ماننے کا حق ہے تم مانتے کیوں نہیں, جس طرح اس کی بندگی کا حق ہے تم اللہ کی بندگی جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی امید ہی نہیں رکھتے. تو وقار کے معنی عظمت کے ہیں, شان کے ہیں, جلال کے ہیں. کہ رسولوں کی نافرمانی کرتے ہو, اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہو, رسول کے آگے اکڑتے ہو, صراط مستقیم پہ چلتے نہیں, اور تمہیں اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا. تم کیسے سرکش ہو, تم کیسے نافرمان ہو. اور یہاں پر خاص طور پر اللہ کے جلال کا احساس دلایا ہے. جیسے آپ دیکھیں سورۃ الانفطار ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کیا ہو گیا, کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات کے وقار کا تمہیں خیال کیوں نہیں, تم کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں آگے جو دلائل ہیں, بڑے ہی خوبصورت دلائل دیے انہوں نے. کہا کہ وہ اللہ جو اتنا عظیم ہے, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں پیدا کیا ہے. تو اطوارہ جو ہے اس کے معنی ہے کہ تمہاری پیدائش کے جو مختلف اطوار ہیں, مدارج ہیں, اللہ تعالیٰ ان اطوار سے, ان مدارج سے گزارتا ہوا تمہیں یہاں تک جو ہے اس نے پہنچایا ہے. حقیر سا نطفہ جو ماں کا الگ تھا, باپ کا الگ تھا, جب وہ آپس میں اکٹھا ہوا تو اللہ کی قدرت سے جو ہے پھر ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا. 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے تین تین جو تاریکی کے پردے تھے, تین تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری انسانی شکل دی, تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کر دیں جو انسان کی حیثیت سے دنیا میں عمل کرنے کے لیے ضروری تھی. پھر تم جو ہے جب دنیا میں آئے, ماں کے پیٹ سے تم باہر آئے, تو اس وقت تم زندگی سے زیادہ موت کے قریب تھے. پھر تمہارا بچپن, تم بھوکے تھے تو بلک بلک کر روتے, اور جو ہے اگر اللہ تمہاری ماں کے دل میں تمہاری محبت پیدا نہ کرتا تو تم بلک بلک کر, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے اور کوئی بھی تمہاری مدد کو نہ آتا. تو وہ کون سی حالتیں تھیں جن سے تم گزر کر جوانی کو پہنچے اور پھر جو ہے وہ بڑھاپے کو. ان تمام منازل سے گزرتے وقت تم ہر وقت اپنے رب کی قدرت میں تھے. اگر اللہ چاہتا تو حمل ہی نہ ہوتا, اگر اللہ چاہتا تو جسم کے اعضاء ٹھیک نہ رہتے, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ماں کے پیٹ میں اندھا, بہرا, گنگا, اپاہج جو ہے وہ بنا دیا جاتا, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ہلاک کر دیتا, اور پیدا ہوتے وقت تم ہلاک ہو جاتے. تو یہ اطوار کا جو لفظ ہے تمام مراحل کے لیے ہے. طور کسی چیز کی ایسی حالت کو کہتے ہیں جو اندازے کے مطابق کچھ مدت بعد تدریجی تبدیلی چاہتی ہو، درجہ بدرجہ اس میں تبدیلی آتی جائے۔ آپ قرآن میں پڑھ چکی ہیں کہ انسان 7 مدارج سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 خشک مٹی، نمبر 2 گیلی مٹی گارا، نمبر 3 لیس دار یا چکنی مٹی، نمبر 4 خمیر والی مٹی جس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، نمبر 5 پھر خشک کھنکھناتی ہوئی، نمبر 6 پھر حرارت میں آگ میں اس کو پکانا، نمبر 7 وہ ٹن ٹن سے بجنے والی مٹی بن گیا اور اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اس کے مختلف مراحل۔ تو یہاں پہ انسانی وجود سے دلیل دی گئی۔ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، چھوٹی سی دنیا یعنی انسان سے ہٹ کر کہا کہ وسیع دنیا کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، اَلَمْ تَرَوْا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے۔ اب آپ دیکھیں کہ طباقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے معنی ہیں اوپر تلے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، پانچویں کے بعد چھٹا، اور پھر ساتواں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، اور ان میں چاند کو بنا دیا نورا، نورن۔ اور آپ دیکھیں کہ چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ ایک اللہ کی عظیم الشان نشانی ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر اوپر کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آسمانوں کا۔ 7 آسمانوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد 2 عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، اور وہ ہے چاند اور دوسرا ہے سورج۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سراج کا لفظ استعمال کیا۔ تو سراج کسے کہتے ہیں، نور کسے کہتے ہیں؟ نور کا لفظ جو ہے یہ روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہیں نور کے ایسی روشنی جو چیزوں کو ظاہر کرے، وہ پھیلنے والی روشنی جو چیزوں کے دیکھنے میں مدد دے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک روشنی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، لیکن حرارت نہیں ہوتی، تپش نہیں ہوتی، رنگ میں سرخی نہیں ہوتی، اس کو ضیاء کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر روشنی کم ہو اور حرارت اور تپش سرخی زیادہ ہو، بہت زیادہ، تو اس کو نار کہتے ہیں، آگ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور چاند اور ستاروں کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی جو ہے وہ لیتا ہے، اور چاند کی روشنی جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اس میں ایک ٹھنڈک پائی جاتی ہے، اور سورج کی جو روشنی ہے اس کا رنگ تیز بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تپش جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور بنایا، روشنی بنایا، اور سورج کو چراغ بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج کے لیے اللہ رب العزت نے چراغ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں سورج کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، ایک مصباح، یہ سورت نور میں آپ پڑھ چکی ہیں، دوسرا لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہے سراج کا۔ مصباح وہ ہے جس کی روشنی سفیدی مائل ہو۔ آپ دیکھیں صبح کی روشنی جو ہے उसमें सफ़ेदी पाई जाती है, रोशन और चमकदार। और सिराज जो है, सीन राजीम, हुसन, जीनत, जमाल पर दलालत करता है। सिराज वो रोशनी है जिस रोशनी में सुर्खी माइल हो। सीन राजीम घोड़े की जीन को भी कहते हैं क्योंकि वो घोड़े की जीनत है। सूरत को चराग कहा गया, सिराज कहा गया इसकी रोशनी और जीनत की वजह से। चेहरे के मेकअप के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सर राजा वजह। बालों को खूबसूरत स्टाइल में जब बनाया जाए तो उसके लिए भी आता है सर राजा शारा, उसने अपने बाल जो है वो खूबसूरत तरीके से संवारे। तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ताला ने सूरत को सिराज कहा है, सिराज, और सूरज को चराग बनाया। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दी नबाता। अब यहाँ पे आप नोट करते जाएं कि अब यहाँ पे जो है वो कौन सी दलील दी गई है। तो आयत नंबर 14 में दलील नंबर 1 है जो इंसान की अपनी ज़ात से है। आयत नंबर 15 में दलील नंबर 2 है, 7 आसमान। आयत नंबर 16 में दलील नंबर 3 है जिसमें चांद और सूरज दोनों का जिक्र किया गया है। आयत नंबर 17 में दोबारा इंसान के बारे में है कि वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दी नबाता, अल्लाह ने तुमको ज़मीन से अजीब तरह उगाया। असल में ज़मीन के मादों से इंसान की पैदाइश होती है, इसी तरह नबातात भी ज़मीन से उगती है। तो जिस तरह जो है वो ज़मीन से जब नबातात उगती है उसका कोई वजूद नहीं होता, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़मीन पर कुछ भी नहीं था, इंसान का वजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन से इंसान की एक नस्ल पैदा की। अल्लाह ने तुमको ज़मीन से अजीब तरह उगाया, थुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर वह तुम्हें इसी ज़मीन में वापस ले जाएगा, वयुखरिजुकुम इखराजा, और इसी से यकायक तुमको निकाल खड़ा करेगा। वल्लाहु जअला लकुमुल अर्दा बिसाता, और अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श की तरह बिछा दिया। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने ज़मीन की दलील दी है, और ये दलील नंबर जो है वो दलील नंबर 5 है कि ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श की तरह बिछा दिया, बिसाता। बिसाता जो है इसके मानी होते हैं बिछोना, फ़र्श, बासीन, त्वा, इसके मानी हैं बिछोने के और फ़र्श के। तो ज़मीन जो है उसको मुतवाज़न बनाया, पहाड़ों की मेखें गाड़ी, पहाड़ों के अंदर रास्ते और दर्रे बनाए, पहाड़ों की दीवारों के ताकि तुम पीछे न रह जाओ बल्कि इनसे गुजरकर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सको। तो ज़मीन जो है ये अल्लाह की अजीम कुदरत की जो है वो निशानी है। और आयत नंबर 20, लितसलुकू मिन्हा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम इसके अंदर खुले रास्तों में चल सको। लितसलुकू, तो सीन लाम काफ सला का पहले भी पढ़ चुकी हैं कि धागे को सुई के नाके से गुजारना, मोतियों के अंदर से धागा जो है वो गुजारना, इसी तरह सला का लफ्ज़ पुरोना, गुजरना उसके लिए आता है, ताकि तुम चलो फिरो। मिन्हा इसके, सुबुलन सबील वाहिद है, सुबुल जमा है, इसके रास्तों में, फिजाजन फा जीम जीम मादा है, और फजुन वाहिद और फिजाज जमा, कुशादा रास्ते के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि तुम ज़मीन के कुशादा रास्तों में, दो पहाड़ों के दरमियान जो कुशादगी है उसको भी फज कहते हैं, ताकि तुम उसमें जो है वो चल फिर सको। तो ये सारे काम किसने किए? अल्लाह ताला ने किए। तो आप देख लें कि यहाँ पर आयत नंबर 14 से लेकर आयत नंबर 20 तक जो हैं वो 5 दलाइल दिए गए हैं, और इन दलाइल का निचोड़ क्या है कि वो रब जो इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला है वो तुम्हें मरने के बाद फिर दोबारा उठा खड़ा करेगा और तुम्हें तुम्हारा हिसाब किताब लेगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को तीसरे मरहले में, जो आयत नंबर 8 से शुरू होता है, क्या दावत दी? उन्हें अलानिया भी दी और जो है वो छुप छुप कर भी दी, उन्हें फ़र्दन फ़र्दन भी दी, उन्हें इज्तमाही तौर पर भी दी, और फिर उनसे कहा कि नंबर 1 ईमान ले आओ, नंबर 2 तुम जो है इस्तग़फ़ार करो, نمبر تین اس کے فوائد بتائے، اس کے ثمرات کیا ہوں گے توبہ استغفار کے، اور ساتھ ہی انہیں جو ہے وہ دلائل دیے کہ ایک طرف کہا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور دوسری طرف کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور پھر تمہیں چھوڑ دے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ تمہیں کھڑا کرے گا، اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ پھر تم سے جو ہے وہ آخرت کے دن کا حساب کتاب لیا جا سکے۔